اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير انك مستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. تو کل ہم نے سورۃ الرعد کے بارے میں مسائل شروع کر دیے تھے اور تقریباً ختم بھی کر لیے تھے. آخری پیراگراف میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم چھوٹی سی سمری کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سورۃ الرعد کے بارے میں مسائل کے اندر آخری پیراگراف رہ گیا تھا پیج نمبر 841 پر، والیوم نمبر 8 میں. اس کو آپ، امید ہے کہ آپ نے سب نے کھولا ہوا ہوگا اس کو اپنے سامنے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ ایک بات چل رہی تھی، فی جی دہا حبل من مسد، جو آخری آیت ہے سورۃ اللہب کی. تو اس میں ڈسکشن تھی کہ جی مسد جو ہے اس کا معنی کیا ہے. تو فرمایا تھا کہ اگر آپ مسد اس کو پڑھیں، مست جو ہوتا ہے، جو چیز مسد ہوتی ہے یعنی سین کے اوپر سکون کے ساتھ، تو وہ مصدر ہوگا یعنی روٹ ورڈ، جس روٹ ورڈ سے باقی ورڈز نکلتے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جڑ سمجھ لیں، عربی زبان کے الفاظ کی جڑ، اس کو مصدر کہتے ہیں. تو مسدن جو ہے وہ مصدر ہوگا. اس کے معنی ہوتے ہیں رسی یا ڈور بٹنا، یعنی اس کے اوپر تار چڑھا کر اس کو مضبوط کرنا. کیونکہ مصدری معنی جو ہوتے ہیں نا، وہ کرنا، کچھ کرنا، کچھ کھانا، کچھ پینا، کچھ سونا، یعنی سونا، کھانا، پینا، اس طرح سے مصدری معنی ہوتے ہیں چیزوں کے. لیکن اگر اس کو آپ مسد کا ترجمہ کرنا چاہیں، جو کہ اس صورت کے اندر مسد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا رسی یا ڈور جو کہ بہت مضبوط ہو، خواہ وہ کسی بھی چیز کی بنی ہوئی ہو، چاہے کھجور کی ہو، چاہے ناریل کی ہو، چاہے لوہے کی تاروں سے بنی ہوئی ہو. ہر قسم کی مضبوط رسی کے لیے لفظ مسد عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ عمومی معنی ہے اس کا، جنرل ترجمہ ہے اس کا. لیکن عربوں کے عادت میں، یعنی عربوں کے جو، جس کو کہتے ہیں نا کہ عرف عام، تو عرف عام کے اندر عرب اس کو کھجور کی رسی، یعنی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عربوں کے استعمال میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم عام ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے فرمایا کہ یہاں حبل بن مسد سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسا ہے، اور یہ ابو لہب کا حال جہنم میں ہوگا کہ آہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا توق اس کے گلے میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہی تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے کہ من مسد کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ای من حدید، یعنی لوہے سے بنی ہوئی، من حدید یعنی لوہے سے بنی ہوئی. ٹھیک ہے، اب آخری قول جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں آخری پیراگراف میں کہ امام شعبی اور مقاتل وغیرہ مفسرین، جو کہ یہ دونوں بھی بہت بڑے بڑے مفسرین ہیں شروع کی جنریشنز میں سے ہی، تو انہوں نے اس کو بھی دنیا کا حال قرار دے کر حبل بن مسد سے مراد کھجور کی رسی لی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو یہ جو تفصیلیں بیان کی جا رہی ہیں نا کہ اس سے کیا مراد ہے، کوئی مفسرین کہہ رہے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ لوہے کی بٹی ہوئی رسی ہے جو کہ جہنم میں ہوگی، اور کوئی مفسرین کہہ رہے ہیں کہ کھجور کی رسی ہے جو کہ دنیا کی کھجور کی رسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے یہ احتمالی تفاسیر کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں اس کا مطلب صرف یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے احتمالی تفسیر بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے دین کے اندر، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی تفسیر جو ہے نا وہ دین کے اصولوں کے خلاف تو نہیں جا رہی نا، کہ اس کی وجہ سے کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے کسی کے اعمال خراب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، بس یہ ایک تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور یہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں یہ اپنے کمپلیٹ علم کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان سب کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بظاہر یہ اختلاف نظر آتے ہیں، لیکن یہ اختلافات جو ہیں یہ علمی اختلافات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اختلافات جو ہے وہ آپس میں نفرت و عداوت کا سبب نہیں بنتے، بد اخلاقی کا سبب نہیں بنتے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علمی اختلافات کہلاتے ہیں. یہ علمی اختلافات پہلے، یعنی پہلی جنریشن سے، یعنی صحابہ کرام کی جنریشن سے یہ علمی اختلافات موجود ہیں، اور یہ ہمیشہ رہیں گے, یہ علمی اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ علمی اختلافات ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ فضول کی محنت ہوگی اور فضول کی محنت کرنے میں کوئی عقل مند آدمی اپنی انرجی صرف نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام ایسے ہی بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے, بس ہمیں اپنے اخلاق پہ محنت کرنی ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ ہم کسی کے ساتھ اگر علمی اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف جو ہے وہ جھگڑا لڑائی کے اندر تبدیل نہ ہو جائے. یہ ہمارا کام ہے کرنے کا. تو ان مفسرین نے فرمایا کہ یہ حبل میں مسجد جو ہے نا, یہ مراد کھجور کی رسی ہے, اور فرمایا کہ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار غنی اور اپنے قوم کے سردار مانے جاتے تھے, یعنی بڑے مالدار تھے. غنی سے مراد یہاں پر دل کے غنی نہیں کہ بہت خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں, نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا ہو کہ اس کو دوسروں کی حاجت نہ ہو, دوسروں سے لینے کی حاجت نہ ہو, وہ غنی ہوتا ہے. اور اپنے قوم کے سردار مانے جاتے تھے, مگر اس کی بیوی اپنی خصت طبیعت, یعنی خصیص طبیعت جو ہوتی ہے, بڑی گھٹیا قسم کی طبیعت, اور کنجوسی کے سبب جنگل سے سوختہ کی لکڑیاں یا سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی, جو جمانے کے لیے کام آتی ہیں سوکھی لکڑیاں, اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال دیتی تھی, کیونکہ رسی کا ایک گٹھا بناتے ہیں نا, اور اس گٹھے کو سوری لکڑیوں کا ایک گٹھا بناتے ہیں جب کاٹتے ہیں رسیوں کو, اور اس کے بعد اس گٹھے کو رسی سے باندھ دیتے ہیں, اس لکڑیوں کے گٹھے کو رسی سے باندھ دیتے ہیں اور پھر اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ اس طرح سے کیا کرتے تھے لوگ, تو ابھی بھی کرتے ہیں ظاہر دیہاتوں کے اندر پہاڑوں پہ جو لوگ رہتے ہیں, اسی طریقے سے رسی لکڑیاں کاٹتے ہیں پھر ان کا گٹھا بنا کر کے سر پہ رسی سے باندھ کر کے رکھ لیتے ہیں. تو وہ کیا کرتی تھی کہ اس رسی کو جس کو اس نے لکڑیوں کے گرد باندھا ہوتا تھا تو اس کے ایک سرے کو اپنے گلے میں بھی ڈال لیتی تھی, ٹھیک ہے, تاکہ یہ گٹھرا جو ہے نا یہ سر سے گر نہ جائے. اور یہی ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اور رسی گلے میں تھی, تھک کر کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا, یعنی وہ رسی کا گٹھرا شاید گر گیا ہوگا, گر کر کے وہ کوئی بوٹ لوٹ گیا ہوگا, اور اس سے جو ہے نا یہ جو رسی اس نے گلے میں ڈالی ہوئی تھی اس کے لیے پھندا بن گئی, ٹھیک ہے, اور اس سے اس کا گلا گھٹا, وہ اسی میں مر گئی. اس دوسری تفسیر کی روح سے یہ حال اس کا اس کی خصت طبیعت اور اس کا انجام بد بیان کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات ہے یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ بہت بڑے عالم بڑے صغیر کے گزرے ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر نقل کی ہے, اور اس کا ریفرنس انہوں نے کیا دیا ہے, حضرت شاعبی اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کا ریفرنس دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آگے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کے اوپر اپنے کامنٹس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کامنٹس ہیں, کہتے ہیں کہ مگر چونکہ ابو لہب کے گھرانہ خصوصاً بیوی سے ایسا کرنا مستبعد تھا, مستبعد کا مطلب کیا, بعید تھا, یعنی بہت فار فیچ لگتا ہے یہ بات بہت فار فیچ لگتی ہے, بہت مشکل لگتی ہے, دور لگتی ہے کہ وہ اتنے امیر ہونے کے باوجود اس قسم کا کام کرتی ہوگی کہ اتنی محنت مشقت سے جا کے لکڑیاں کاٹتی ہوگی پھر ان کو لے کر آتی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی مستبعد بات لگتی ہے لاجیکلی اسپیکنگ, اس لیے اکثر حضرات مفسرین نے پہلی ہی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے جو کہ اس سے پیچھے والے پیراگراف میں تھی, یعنی یہاں پر رسی سے مراد جہنم کے میں جو اس کو اس کے گلے کے اندر مضبوط بٹی ہوئی رسی یا تاروں سے بنی ہوئی رسی ڈالی جائے گی وہ مراد ہے. ٹھیک ہے, تمت سورۃ اللہب بحمد اللہ تعالی, سورۃ اللہب ختم ہوئی اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ. اچھا, اب معروف مسائل ہم نے پڑھ لیے. اس سورت کے اندر ایک ہم اپنے لیے سبق حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے, کیونکہ ادروائز اس سورت کے اندر بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کا ذکر ہے اور اس دشمن کے برے انجام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب اپنے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں, بلکہ شدید محبت کے جذبات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ سورت جو ہے نا وہ ایک ماضی کے واقعے کو بیان کر رہی ہے جس واقعے کے اندر ہمارے لیے اپنی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے یا امپلیکیشن نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم الگ چیز ہیں وہ الگ چیز تھے. ٹھیک ہے, وہ الگ ہی قسم کے فیلنگز رکھتا تھا اور ہم تو ایسی فیلنگ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کے ہر چیز میں سے جو ہے نا وہ اپنے لیے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ہدایات جو ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی پرسنل زندگی سے تعلق رکھتی ہیں, یہ ایسی نہیں ہوتی جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مفہوم, اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا اس آیت کو بیان کرنے کا یا اس سورت کو بیان کرنے کا, ایسے تو ہم نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تفسیر کرنے کے درجے کے اوپر یا تفسیر کرنے کے لائق نہیں ہے کہ اپنی طور سے تفسیر کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس درجے پہ جا کے بات نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کر سکتے ہیں قرآن کی کسی بھی صورت سے, کسی بھی آیت سے, ایز لانگ ایز ہم اس کو دوسروں کے اوپر بھی نہ ٹھوسیں کہ ضروری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے, اس قسم کی بات نہ کریں. تو اس طرح سے اگر ہم اس نیت کے ساتھ اس آیت اس صورت کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سبق آتا ہے, اور وہ سبق کیا ہے کہ اس صورت کے اندر ایک دشمن خدا اور دشمن رسول کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام تھا ابو لہب یا عبد العزہ, اس کا اصل نام تھا اور کنیت ابو لہب تھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خون کا رشتہ تھا, بلڈ ریلیٹو تھا. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہے. ٹھیک ہے, اہم بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا, گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو جس خاندان میں بھیجا یہ اسی خاندان کا ایک اہم فرد تھا. ٹھیک ہے, بڑا تھا اس خاندان کا, اہم فرد تھا. دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے دشمنوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, ابلیس کے ذکر سے قرآن کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے, شروع میں ہی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہو گیا, پھر اس کے بعد تذکرے جو ہے وہ بہت سارے دشمنوں کے ہوئے, جیسے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا, بنی اسرائیل کے اندر ایک سے ایک دشمنیاں کرنے والے لوگ تھے, پھر فرعون کا تذکرہ ہوا, حامان کا تذکرہ ہوا, نمرود کا تذکرہ ہوا, اور کتنی اس قسم کے دوسرے پچھلی قوموں میں آنے والے دشمنوں کے تذکرے ہوئے. یہ سارے تذکرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو دشمن تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے دشمن تھے جو کہ اللہ اور رسول کے دشمن تھے. ٹھیک ہے, ان میں سے ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ ابو جہل تھا. ٹھیک ہے, جس کا نام تھا عمر بن ہشام. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر تو کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا نام ذکر نہیں کیا قرآن کے اندر. ٹھیک ہے, تو نام کے بغیر اس کا تذکرہ کیا ہے تو جو علم رکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ابو جہل کا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے نام کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن ابو لہب کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا نام لے کر کے پوری سورت نازل فرمائی اور اس کے اوپر آنے والے عذاب کا بھی تذکرہ کیا, اس طرح سے کہ رہتی دنیا تک جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے ابو لہب کے نام سے اور اس کے برے انجام سے واقف ہوتے رہیں گے, اور اس کے لیے بد دعا کے الفاظ بھی پڑھتے رہیں گے, تبت یدا ابی لہبیوں, اور اس کی ہلاکت کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے, حتیٰ کہ اس کی بیوی کی بھی ہلاکت کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ابو لہب کے ساتھ ہی ایسا کیوں معاملہ کیا گیا کہ قرآن کے اندر اس کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا نام لے کر کے. ٹھیک ہے, تو ایک بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے, احتمال درجے میں یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں بندوں کو نوازتے ہیں, اپنی نعمتیں بندوں کو دیتے ہیں. اب ہمارا یہ کام ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر کہ ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ان نعمتوں کی قدر دانی کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر بڑھا دوں گا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور بھی چیز فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم کفر کرو گے, اور یہاں پر شکر کے مقابلے میں کفر ہے, یعنی نعمت کی ناشکری کرو گے, ناقدری کرو گے, تو میرا عذاب بہت شدید ہوتا ہے, میرا عذاب بہت شدید ہوتا ہے. تو اس سے ایک اصول سامنے آ گیا کہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اس دنیا کے اندر, لیکن ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ ہم ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر شکر کریں گے تو وہ نعمت ہمارے اوپر بڑھا دی جائے گی, لیکن اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے, ناقدری کریں گے, تو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی کیا ہو گیا, واٹس دا بگ ڈیل. کہتے ہیں نا جی, واٹس دا بگ ڈیل, کیا ہو گیا, میں نے بس شکر نہیں ادا کیا, میں نے نعمت کو استعمال کر لیا اور ختم, اللہ اللہ خیر صلاح. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر تم نعمت کا شکر نہیں کرو گے تو تم پر عذاب بھی آئے گا, تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا, تم پر عذاب آئے گا. اور یہ جو عذاب ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کا بڑا شدید عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم ہلکا نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اسی کے ساتھ اس کا ایک ضمنی اصول کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا اس کا شکر کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں, اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اگر اس کی ناقدری کی جائے نا تو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی شکر کرنے کے اوپر اسی کے حساب سے ثواب بھی ہوتا ہے, اور ناقدری کرنے کے اوپر اسی کے حساب سے عذاب بھی ہوتا ہے. چھوٹی نعمت کے اوپر شکر کریں گے تو چھوٹی نعمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, اور چھوٹی نعمت کی اگر ناشکری بھی کریں گے نا تو عذاب بھی جو ہے وہ چھوٹا ہی آئے گا, بڑا نہیں آئے گا. لیکن اگر بڑی نعمت ہوگی تو اس کے اوپر عذاب بھی بڑا آئے گا ناقدری کرنے کے اوپر. دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی آئی ہے انسانوں کے اوپر, سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے کون سی دی ہے, ٹھیک ہے, وہ نعمت ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام والی نعمت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت, سب سے بڑی نعمت, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پورے خزانے کے اندر نعمتوں کی کمی نہیں ہے, نعمتیں ایک سے ایک بڑھ کر کے نعمتیں, اور نعمتوں کی تعداد کی بھی کمی نہیں ہے, بہت ساری. یعنی کھانے پینے کی نعمتیں دیکھ لیں, اور رہنے کی نعمتیں دیکھ لیں, اور اولاد کی نعمتیں دیکھ لیں, عزت کی نعمتیں دیکھ لیں, ان گنت جو ہے موجود ہیں. لیکن ایک نعمت ایسی ہے اللہ کے خزانے کے اندر جس کا کہ کوئی بدل نہیں ہے, صرف ایک ہی ہے, وہ بس ایک, ایک کے علاوہ دوسری نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو کن کو دیا, کن کے حوالے کیا, قریش کے حوالے کیا, اور قریش کے اندر سے بھی کس گھرانے میں اس نعمت کو اتارا, بنو عبد المطلب, عبد المطلب کے گھرانے میں اتارا, ٹھیک ہے, اس نعمت کو. تو اس گھرانے والوں کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے, اگر انہوں نے شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت بھی اس گھرانے کے لیے رکھی ہے, سب سے زیادہ فضیلت بھی اسی گھرانے کو ہے, لیکن شکر کرنے والوں کے لیے. اور جن لوگوں نے اس گھرانے کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کری تو ان کے لیے عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں سے سب سے زیادہ ناقدری کس نے کری تھی, ابو لہب نے کری تھی. اس گھرانے کے اندر سب سے زیادہ ناقدری اس نعمت کی ابو لہب نے کری تھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عبرت بنا دیا, عبرت کا نمونہ بنا دیا, اپنے قرآن کے اندر پوری صورت اس کا نام لے کر کے اتار دی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے کیا ٹیک ہوم اصول ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اتنی نعمتیں میں تمہیں دیتا ہوں کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو نا تو تم گن نہیں سکتے ان نعمتوں کو. ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ہماری نعمتیں ہیں. مثالیں مشائق دیتے ہیں کہ آنکھ کا جو پردہ ہے, آنکھ کا جو آئی لیڈ کہلاتی ہے, اس آئی لیڈ کو جو ہم جھپکتے ہیں نا, ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک دفعہ کسی شخص کی یہ آئی لیڈ ایکسیڈنٹ کے اندر کٹ گئی, رائٹ. اب اس کی زندگی کیا ہو گئی, وہ اس کے پاس آئی لیڈز ہی نہیں ہے تو وہ پلک جھپک ہی نہیں سکتا. تو اس کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی کہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو مستقل گرد و غبار آتا رہتا ہے, ہم سب کی آنکھوں پہ گرد و غبار آتا رہتا ہے, یہ جو ہم پلک جھپکتے ہیں نا, تو پلک جھپکنے سے ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وائپر ہے یہ آئی لیڈ. یہ وائپر جو ہے وہ ہمارے اس ویژن سکرین کو کلیئر کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اگر یہ ہم پلک نہ جھپکیں تو مستقل انوائرمنٹ کے اندر اتنے ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اسکرین کو ہر وقت خراب کرتے رہتے ہیں. ان شخص کا جو یہ وائپر کٹ گیا نا, اب پتہ لگا کہ ان کو تو ہر وقت اپنی آنکھوں کو دھونے کی ضرورت پڑ رہی ہے, ہر وقت آنکھوں کو دھونا, اور اتنا دھونا پڑا کہ ان کے منہ کی جو جلد تھی نا وہ خراب ہو گئی, نرم پڑ کر کے خراب ہونی شروع ہو گئی, کیونکہ اتنا زیادہ پانی ہم کبھی تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی دفعہ آئی آگ جھپکنی پڑتی ہے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا ہم کتنی دفعہ آگ جھپکتے ہیں، لیکن جب آگ جھپکنے کی ایبلٹی ہم سے لے لی جائے نا تب پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے. اسی طریقے سے ایک دو دن پہلے کسی نے مجھے آرٹیکل بھیجا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک عورت ہے امریکہ میں رہتی ہے، اس عورت کے کو ایک خاص قسم کی ایک الرجی تھی، الرجی کنڈیشن تھی کہ وہ لوگوں کے قریب آنے سے نا اس کو یہ الرجی جو ہے بڑھ جاتی تھی، کچھ خاص قسم کے لوگوں کے قریب آنے سے الرجی بڑھ جاتی تھی. اس کی یہ کنڈیشن اتنی بڑھ گئی اس کی شادی ہونے کے 2-3 سال کے بعد کہ اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی انسان، حتیٰ کہ اس کا اپنا شوہر اس کے قریب نہیں آ سکتا، اس کا اپنا شوہر اس کے قریب نہیں آ سکتا، ٹچ کرنا دور کی بات، قریب نہیں آ سکتا اس کا شوہر، اس کے بھائی بہن اس کے قریب نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ بھائی بہن جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی جو ہے وہ کلین اپ نہ کر لیں، پھر کہیں جا کر کے نا وہ ایک یعنی خاص ڈریس پہن کر کے، بلکہ پہننے سے پہلے ان کو اپنے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، پھر کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کمرے میں داخل ہو کر کے اسپیشل گاؤن پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس سے بات کر سکتے ہیں. یہ اس عورت کا حال ہے، اور شوہر تو اس طرح بھی نہیں آ سکتا اس کے قریب، حتیٰ کہ اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر اس جس سڑک پہ وہ رہتی ہے اس سڑک کے ایک کونے کے اوپر کوئی سگریٹ پی رہا ہو نا تو اس سگریٹ کے دھوئیں کی اثر اگر ہوا اس ڈائریکشن میں چل رہی ہو جس ڈائریکشن میں یہ رہتی ہے تو اس کی ہوا کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کو الرجی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جس کمرے میں رہتی ہے وہ کمپلیٹلی ویکیوم یعنی کمپلیٹلی ایئر ٹائٹ کمرہ ہے، باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، رائٹ. تو ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف جو ہے لوگ کھانے پکا رہے ہوتے ہیں، لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ہمارے گرد موجود ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمارے اوپر مستقل انوائرمنٹ کے اندر سے چیزیں حملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے امیونٹی سسٹم ہمارا ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے. اگر یہ ہمارا امیونٹی سسٹم ذرا سا ڈسیبل ہو جائے نا پھر دیکھیں ہماری کیا گد بنتی ہے. جیسے کہ اس عورت کی یہ حالت ہوئی بھی ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا، وہ صرف انٹرنیٹ کے اوپر چیٹ کر سکتی ہے لوگوں سے اور کچھ نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ. اس جس گھر میں رہتی ہے اس گھر کے اندر کوئی پیاز بھی نہیں کاٹ سکتا، کین یو امیجن، اس گھر کے اندر کوئی پیاز بھی نہیں کاٹ سکتا اور وہ بہت بڑا گھر ہے جس میں وہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اور ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں، کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کی سنتوں کا اپنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اتراتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں نا وہ ہمارے امتحان کے لیے دنیا میں دی گئی ہیں، یہ ہمیں انجوائے کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہیں، امتحان کے لیے دی گئی ہیں کہ ہم اس کے اوپر شکر کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ انجوائے کرنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ ریسٹرکشن رکھ دیتے ہیں نا، شرط رکھ دیتے ہیں کہ بس یہ نعمتیں تمہیں شکر کے لیے دی گئی ہیں، انجوائے بھی تم نہیں کر سکتے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز تھا. اللہ تعالیٰ مالک ہیں، قادر ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی تھوڑی کوشچن کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس گھرانے میں اتارا تھا جس گھرانے کا یہ ابو لہب ایک اہم فرد تھا، اور اس نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا لوگوں کو، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو جن کے نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، حکم دیا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو. اس وقت کافروں کے ساتھ شادی جائز تھی، اس کی حرمت نہیں آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اس کی بیٹوں کے نکاح میں تھیں. ٹھیک ہے، اور جب بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوتی ہیں تو باپ کو ایک سکون ہوتا ہے کہ بھئی ہاں میری بیٹیاں اپنے گھر میں ہیں، رائٹ. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت آئی نہیں تھی اس وجہ سے کوئی ایشو ہی نہیں تھا، لیکن اس نے اذیت پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑو، تم ان کو گھر واپس لے لو. کتنی اذیت ہوتی ہے کسی باپ کو جس کی بیٹیاں جو ہیں وہ بلا وجہ کا اٹھا کر کے گھر میں واپس بھیج دی جائیں. ایسے ایسے اس نے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسے ہی کیا، برباد کرنے کی وعید اس دنیا میں سنا دی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے نا، ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی خوشخبری دے دی قرآن کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. تو رضا کی خوشخبری بھی اپنے مقرب بندوں کو اس دنیا میں قرآن کے اندر دے دی, اور بربادی کی خوشخبری کہیں یا بربادی کی جو وعید ہے وہ بھی اس قرآن کے اندر ہی نا اپنے دشمنوں کو دے دی, ٹھیک ہے, جن میں سے ابو لہب کو نام لے کر کے دی اور باقی لوگوں کو بغیر نام لیے دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی بھی ناشکری کی غلطی نہ کرنے دے, اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ روک لے اگر ہم کبھی بھی اس راستے کی طرف ناشکری والے راستے کی طرف قدم بڑھانا چاہیں, اللہ تعالیٰ ان بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لے, ان بڑھتی ہوئی ان چلتی ہوئی زبانوں کو روک دے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں چلنا چاہ رہی ہوں. اس کے بعد سورۃ النصر ہم شروع کر لیتے ہیں. ارادہ جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورۃ النصر اور سورۃ الکافرون تک کم از کم اس گو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس میں ہم نے کافی گرامر کور کرنی ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے حدیث موسٹ پرابلی اس کے بعد شروع کریں گے. سورۃ النصر یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن کی. ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورۃ النصر یہ یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں, ایسا ہی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح, پہلی آیت اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے کہ جب پہنچ جائے گی اللہ تعالی کی مدد اور فتح, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لفظ اذا, یہ جو لفظ اذا ہے یہ اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خاص قسم کا اسم ہوتا ہے جس کو کہ اسم ظرف کہتے ہیں, زو سے ظرف, ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب, ٹھیک ہے. تو یہ اسم ہے, اسم کی قسموں میں سے اسم ظرف ہے اور مطلب ہوتا ہے اس کا جب. جا یہ الف کے اوپر مد کے ساتھ پڑھتے ہیں تھوڑا سا کھینچ کر کے, تو جا یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, یعنی ورب. اور فعل کی ہم نے آپ کو چار ٹینسز بتائی ہیں, صیغے, ماضی, مضارع, امر, نہیں. تو ان میں سے یہ فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ورب ہے, اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ آیا, وہ آیا, ٹھیک ہے. اب ایک اہم پوائنٹ جو کہ آپ سیکھیں گے ادھر وہ یہ ہے کہ ترجمہ ہے اس کا وہ آیا, اور اذا جا کو ملا کر کے جب اس کا ترجمہ کریں اذا کے ساتھ تو کیا ہونا چاہیے, جب وہ آیا, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے نا, جب وہ آیا. لیکن ترجمہ کیسے کرتے ہیں, ترجمہ کیسے کرتے ہیں, جب وہ آئے گا, فیوچر میں ترجمہ کرتے ہیں. حالانکہ ورب جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ورب ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک اصول آپ کو بتا دیتے ہیں, وہ اصول یہ ہے کہ جب اذا فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو وہ فعل ماضی کے ترجمے کو مضارع میں کر دیتا ہے, یا فعل ماضی کے معنی کو مستقبل میں کر دیتا ہے. مضارع میں بھی خالی نہیں, کیونکہ مضارع کے اندر تو حال اور فیوچر دونوں ہوتا ہے نا. تو اذا جو ہے وہ فعل ماضی کے ترجمے کو فیوچر میں, مستقبل میں کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب وہ آئے گا, جب وہ آئے گا, یہ اس کا لفظی ترجمہ بنے گا, جب وہ آئے گا, ٹھیک ہے. اب آگے چلیں, نصر اور اللہ, ٹھیک ہے, دو الفاظ ہیں لیکن ان دونوں کو ہم خیر پہلے صرف نصر کو دیکھ لیں. نصر جو ہے یہ ایک اسم ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے مدد, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نصرت, ٹھیک ہے, تو وہ اسی اصل سے نکلا, نصر مدد. اچھا, اس کے بعد ہے لفظ اللہ ہی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جیسے میں پہلے بتاتا رہا ہوں نا, کل بھی بتایا تھا بیت اللہ ہی, اللہ یا اللہ کا گھر, یا گھر اللہ کا, تو یہ بھی بالکل وہی چیز ہے, اس کے لیے آپ کو کیا نام بتاتے ہیں اگر آپ کو پلیز بتائیں؟ یہ جو نصر اللہ یہ کیا کنسٹرکشن بتاتے ہیں؟ کنسٹرکشن یا مرکب کا ایک نام بتاتے ہیں آپ کو، کیا کہیں گے اس کو نصر اللہ کو گرامر کے اندر؟ ترجمہ تو اس کا مدد اللہ کی، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. لیپ ٹاپ ذرا سو گیا. سوری میری اسکرین ذرا ہینگ ہو گئی، ٹھہر جائے گا. جی اچھا کسی نے جواب نہیں لکھا. نصر اللہ یہ کون سی کنسٹرکشن بتاتے ہیں آپ کو؟ انگلش میں بتا سکتے ہیں یا عربی میں بتا سکتے ہیں؟ پوزیسیو کنسٹرکشن، بالکل ٹھیک ہے. اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ضاف سے ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ. تو نصر جو ہے مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. یہاں پر ادب کے تقاضے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خلاف ادب ہوگا اللہ تعالیٰ کے، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو مضاف الیہ نہیں بن رہے نا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، لفظ اللہ، وہ یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو علماء یہاں پر خیال رکھتے ہیں ادب کا. تو نصر اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے مدد اللہ کی. اردو زبان میں ہم مضاف الیہ کو پہلے بولتے ہیں اور مضاف کو بعد میں بولتے ہیں، تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کی مدد، ٹھیک ہے. تو اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی مدد، ٹھیک ہے. حالانکہ جاء جو ہے یہ ہے تو فعل ماضی مذکر کا، لیکن نصر کا جو لفظ ہے چونکہ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، تو اس کا ترجمہ بھی جو ہے نا وہ یعنی آئے گی اللہ کی مدد اس طرح سے کریں گے. ایک چیز ابھی ذہن میں آئی ہے، میں ذرا دیکھ رہا ہوں. تو نصر جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو مؤنث لفظ کے لیے جو ہے نا عربی میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو ورب استعمال ہو رہا ہے وہ ورڈ جو ہے وہ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر نا جاء جو ہے نا یہ مذکر ورب ہے، ٹھیک ہے. تو جب آئے گی اللہ تعالی کی مدد، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جاء جو ہے وہ مذکر ہے اور نصر جو ہے وہ مؤنث ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. بیکاز عربی کا اصول یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو فعل آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آئے گی اللہ تعالی کی مدد، والفتح اور فتح، ٹھیک ہے. فتح کہتے ہیں کھلنے کو، اوپننگ، ٹھیک ہے. تو جب کسی جنگ کے اندر فتح حاصل ہو جاتی ہے نا، تو اس کو بھی ہم لوگ فتح کیوں کہتے ہیں؟ وہ فتح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں جو دشمن کا علاقہ ہوتا ہے یا دشمن کے مال اسباب ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کو فتح کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کامیابی جب جنگ کے اندر حاصل ہوتی ہے تو اس کو فتح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے کھل جاتی ہیں. ورنہ لفظ الفتح جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، اوپننگ. اچھا اس کے بعد اگلی آیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا، ترجمہ اس کا بنتا ہے اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، افواجن فوج در فوج. اس کا لفظی ترجمہ واو کا مطلب اور، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے اور حرف عطف، حرف کی قسموں میں سے حرف عطف کہلاتا ہے، عین طوفا. اس کے بعد ہے رأیتا، رأیتا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور فعل میں سے کون سا والا فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کریں گے تو، تو نے دیکھا، لفظی ترجمہ ہے تو نے دیکھا، ٹھیک ہے، رأیتا کا مطلب تو نے دیکھا. اچھا، اس کے بعد الناسا، الناسا ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ الناسا اسم جو میں کہہ رہا ہوں تو کیسے پتا لگا کہ یہ اسم ہے؟ کوئی علامت ہے اسم ہونے کی اس کے اوپر؟ تنوین تو اس کے اوپر نہیں ہے. الف لام، ال پر لگا ہوا ہے اس کے اوپر. تنوین تو اس وقت ہوتی ہے نا جب سین کے اوپر دو زبر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو سین کے اوپر دو زبر نظر نہیں آ رہے. تو یہاں پر علامت اسم جو ہے وہ الف لام ہے، اور الف لام کی وجہ سے یہ معرفہ بن جاتا ہے جو آصف صاحب نے بتایا، ٹھیک ہے، یعنی ڈیفینیٹنس آ جاتی ہے اس کے اندر. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹنس. تو الناسا مطلب لوگ، انسان، ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کی پوری نسل، پوری یعنی یہ نسل بھی مراد ہو سکتی ہے اور انسانوں کی ایک بڑی جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو ورأیت الناس، اس کا ترجمہ لفظی بنتا ہے اور تو نے دیکھا لوگوں کو، ٹھیک ہے. لیکن ترجمے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ترجمے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی فیوچر ٹینس سے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو فیوچر ٹینس سے کیوں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں؟ حالانکہ رأیت جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ورڈ ہے، تو فیوچر سے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پہلی آیت کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اذا آیا ہے، ٹھیک ہے. اذا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ورب جا کے ساتھ آیا تھا، آپ کو بتایا کہ اذا جب پاسٹ ٹینس ورب کے ساتھ آتا ہے تو اس کو فیوچر کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری آیت کے اندر جو پاسٹ ٹینس ورب ہے رأیتا، اس کے ساتھ تو اذا نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بھی فیوچر ٹینس میں کر رہے ہیں، رائٹ. اس کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ رأیتا سے پہلے جو واو ہے نا، یہ واو ہے واو عطف، حرف عطف، ٹھیک ہے. یہ جو حرف عطف ہوتا ہے اس کا ایک خاص فنکشن ہوتا ہے. یہ کیا فنکشن ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے جو عمل چل رہا ہے، جو ایکشن چل رہا ہے، عمل چل رہا ہے، یہ اس عمل کو آگے کیری فارورڈ کر دیتا ہے، کنٹینیو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو فارورڈ کیری فارورڈ کر دیتا ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں، یعنی آگے چلا دیتا ہے اس عمل کو، ٹھیک ہے. تو پیچھے اس کے کیا عمل چل رہا تھا؟ اذا کا عمل چل رہا تھا. اذا کیا عمل کر رہا تھا؟ فعل ماضی پر لگ کر کے اس کو مستقبل کے معنی میں کر رہا تھا. تو یہ عمل واو سے پیچھے چل رہا تھا. واو نے کیا کیا کہ اسی عمل کو آگے کنٹینیو کر دیا. تو آپ کو اذا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اب اذا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف واو سے وہ عمل آگے رأیتا کے اوپر بھی اپلائی ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ صرف واو لکھ دینے سے وہی عمل جو اذا کا پیچھے چل رہا تھا وہی رأیتا کے اوپر بھی اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ کہا جائے اذا رأیت الناس، اذا رأیت الناس یعنی جب آپ دیکھیں گے لوگوں کو، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال ہے اس بارے میں؟ یہ جو کانسیپٹ آپ کو سمجھایا، یہ کانسیپٹ نا، یہ حرف عطف والا کانسیپٹ ہے، عطف، عین طوفا، اس میں پیچھے والے عمل کو آگے کنٹینیو کرنا یہ عطف کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت اہم اہم آپ کو اصول بتایا کہ اذا فعل ماضی پر آتا ہے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ بتایا. دوسرا یہ بتایا کہ واو عطف جو ہے نا وہ پیچھے والے ایکشن کو آگے کیری فارورڈ کر دیتا ہے. اچھا، ورأیت الناس، آپ دیکھیں لوگوں کو، حرف عطف کی پہچان کیا ہے؟ حرف عطف کی پہچان جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک سرٹن نمبر آف حروف ہوتے ہیں، 10 حروف ہوتے ہیں، عربی زبان کے اندر جو کہ حروف عطف ہوتے ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن. اوبویسلی آپ کو بھی یاد تو نہیں ہو سکتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 10 ہوتے ہیں. لیکن یہی واو جو ہے وہ کہیں عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی واو کہیں جو ہے وہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا عربوں کو بولتے ہیں واللہ، یہ جو واللہ بولتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم. یہ واو عطف نہیں ہوتا، یہ واو قسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ حرف عطف کی پہچان کیا ہے، ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ واو جو ہے یہ واو عطف ہے؟ تو اس کی پہچان صرف اور صرف کانٹیکسٹ سے آپ کو مل سکتی ہے. کہ آپ جملہ پڑھیں گے نا تو جملے کو پڑھ کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو واو ہے یہ یہاں پر عطف کا کام دے رہا ہے، یا یہ واو قسم کا کام دے رہا ہے، یا اور بھی کام ہوتے ہیں واو کے، جیسے واو معیت ہوتا ہے وہ دوسرا قسم کا واو ہوتا ہے. تو بیسکلی صرف ریفرنس سے پتا رکھ سکتا ہے، اور اس کی کوئی شکل میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کے سوال کا ذرا مشکل جواب ہے، لیکن یہی جواب ہے انفارچونیٹلی. تو ان شاء اللہ جیسے جیسے آپ فیملیئر ہوتے ہیں تو آپ کو خود سے پہچان ہو جاتی ہیں چیزوں کی. تو ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجن، لفظ یدخلون یہ فعل ہے، ورڈ. ٹھیک ہے، ورڈ کے اندر نیکسٹ کوشچن کیا ہوتا ہے کہ کون سا ٹینس ہے؟ تو یہ ہے فعل مبارک، یعنی وہ جس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور چیز آپ لوگوں کو کل یا پرسوں کی کلاس میں بتائی تھی کہ اس کا، یعنی جب ورب پتا لگ گیا اور یہ پتا لگ گیا کہ ورب کا ٹینس کون سا ہے، تو اب اس کا ایک ڈیٹیل ٹینس بھی آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، وہ کس کس کو یاد ہے کہ جی کون؟ مزید آپ کو تین چیزیں پھر معلوم کرنی پڑتی ہیں جب پتا لگ گیا کہ یہ فعل مضارے ہے یا فعل ماضی ہے. اب مزید تین چیزیں معلوم کرنی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نیکسٹ لیول آف انفارمیشن. جی، تین چیزوں میں سے ایک ہو گیا جینڈر، بالکل صحیح، یعنی میل یا فیمیل. جینڈر کا مطلب ہوتا ہے مذکر یا مؤنث. دوسری چیز ہوتی ہے پرسن، یعنی حاضر، غائب، متکلم. یہ تین پرسنز ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، غائب، حاضر، متکلم. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے نمبر یا عدد. عدد میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ واحد، تثنیہ، جمع. ٹھیک ہے، تو یہ تین، یہ تھرڈ لیول آف ڈیٹیل ہو گئی. اور اس تھرڈ لیول آف ڈیٹیل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جینڈر، پرسن اینڈ نمبر. ٹھیک ہے، یعنی جینڈر کو عربی میں کہہ لیں جنس، اور پرسن کو عربی میں کہہ لیں کہ، یعنی اس کے لیے کوئی ایک ورڈ نہیں ہے، لیکن غائب، حاضر، متکلم. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز عدد ہو گئی. تو یہ جو ہے نا یدخلون، یہ ہے جمع، مذکر، غائب. ٹھیک ہے، جمع ہے، مذکر ہے، اور غائب ہے، اور فعل مضارع ہے. یہ تو آپ نے پہلے ڈٹرمن کر لیا. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور چیز جو کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتائی تھی جب ہم لوگ معوذتین اور سورہ اخلاص کر رہے تھے، لیکن ابھی ریپیٹ نہیں کری تھی سورہ لہب میں، وہ تھی ایک اور لیول آف انفارمیشن. ٹھیک ہے، ان تین چیزوں کے بعد وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ یہ ایکٹیو ٹینس ورب ہے یا پیسو ٹینس ورب ہے، ایکٹیو یا پیسو. ٹھیک ہے، ایکٹیو کو عربی میں معروف کہتے ہیں، معروف، اور پیسو کو عربی میں مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انفارمیشن معلوم کرنی ہوتی ہے. تو یہ کون سی ہے، یہ کون سا ورب ہے؟ یہ معروف ورب ہے، مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یدخلون کے بارے میں ساری آپ کو بتا دی، میں ایک لکھ بھی دیتا ہوں، آپ اس لوگوں کو اس چیز کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. یدخلون کا پورا کمپلیٹ ٹینس، ٹھیک ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. یہ ہوگا ایسے کہیں گے جمع، مذکر، غائب، فعل، یہ ایف اے ای ایم میں نے لکھا ہے فعل، مضارع، معروف. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں. یدخلون ایک ایگزامپل ہے آپ کے لیے، اور اس کی آپ کمپلیٹ ٹینس آپ اس طرح، اس کے اندر ہم نے ساری انفارمیشن لکھ دی ہے. فعل مضارع بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، فعل مضارع، فعل مضارع معروف. ٹھیک ہے، تو ٹینس بتانے کا ایک سمجھ لیں کہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ جو ہے نا وہ یہ ہے. دس از دا اسٹینڈرڈ فارمیٹ فار ٹینس. ورب ٹینس, ٹھیک ہے, یعنی سیغا اس کو کہتے ہیں, جس کو عربی میں سیغا صوت سیغا کہتے ہیں. تو یدخلون کا ترجمہ کیا ہوگا, وہ داخل ہو رہے ہیں یا وہ داخل ہوں گے. جی معروف ایکٹیو کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا کہ ابھی تو کلاس آج ہی ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد دو چار دن کا جو بریک آتا ہے, چار دن کا بریک, اس کے اندر نا یہ جو ٹرمینالوجیز آپ کو بتائی ہیں ان دو صورتوں میں, ان کو کاغذ پہ لکھ کر کے آپ لوگوں کو بھیج دوں تاکہ وہ آپ لوگ میچ کر سکیں اپنے نوٹس کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ خدونوں کا ترجمہ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں یا وہ داخل ہوں گے, ہوں گے ایسے کو مجھول. جی جزاک اللہ, مجھول, ٹھیک ہے. وہ داخل ہو رہے ہیں یا وہ داخل ہوں گے. فی دین اللہ, فی حرف جر, آپ کو بتایا ہے یہ حرف ہے اور حرف کی قسموں میں سے حرف جر جیم را, اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اندر یا می, ٹھیک ہے, انسائڈ یا ان. دین, یہاں پر جو دین ہے لفظ دین, اس کا مطلب ہے دین اسلام, یعنی بیسیکلی یہاں پر اس سے مراد ریلیجن ہے, ریلیجن, ٹھیک ہے. اور جب دین کے ساتھ دین اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ کا دین, اور اللہ کا دین کیا ہے, صرف اور صرف اسلام, ٹھیک ہے. چاہے وہ عیسائی, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہوں یا آدم علیہ السلام نے جس کی تبدیل کری اپنے اپنی اولادوں کو, سب دین اسلام تھا. یہ کوئی عیسائیت یہودیت وغیرہ کوئی دین تھا, سب کا سب اسلام ہی ہے. تو اللہ کا دین کیا ہے, اسلام ہے. پیغمبر الگ الگ آئے ہیں ہمیشہ اس کے لیے. تو فی دین اللہ, اس دین اللہ یہ بھی پوزیسو کنسٹرکشن ہے, اللہ کا دین, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی پیچھے ہم نے پوزیسو کنسٹرکشن پڑھی تھی نصر اللہ, تو نصر کا جو لاسٹ لیٹر تھا اس کے اوپر پیش تھا, تو یہاں پر دین اللہ کیوں نہیں ہے, اللہ کا دین دین اللہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو دین کے لاسٹ لیٹر کے نیچے کسرہ پڑا ہوا ہے نا, یا زیر جس کو کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں کسرہ کہتے ہیں, تو وہ فی کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. فی حرف جر ہے, حرف جر نے دینوں کو دینی بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. دین اللہ کا ترجمہ دین اللہ کا. افواجن, افواجن یہ فوج کی جمع ہے, فوج کی جمع افواج, اردو زبان میں بھی ہم جانتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اور یہ اسم ہے, اس کی علامت یہ ہے کہ جیم کے اوپر تنوین پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر تنوین پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو افواجن کا مطلب فوج در فوج, ایسے کریں گے اس کا ترجمہ, یعنی اس حالت میں کہ یعنی لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے, اس حالت میں کہ گویا کہ فوج در فوج, بڑے بڑے غول کے غول کی شکل میں داخل, غول در غول جس کو کہتے ہیں, فوج در فوج, غول در غول, یہ اردو زبان کے محاورے ہیں. تو بڑی تعداد میں جب لوگ کوئی کام کرتے ہیں نا تو ان کو کہتے ہیں غول در غول یا فوج در فوج, ٹھیک ہے. کوئی سوال اس آیت کے بارے میں, ورنہ آخری آیت بھی کوشش کرتے ہیں آج نپٹا دیں. آخری آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر, تو آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور اس سے استغفار کیجئے, انہ کان توابا, بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کے سامنے لکھا ہوگا, ہم لفظ بلفظ ترجمہ اپنے طریقے پہ کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو لفظی تحقیق بھی بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ فسبح, فا یہ ایک حرف ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو فا ہے نا یہ اس کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں, ان قسموں کے نام بھی یہ یہاں پہ جو فا ہے اس کو فا کہیں گے نتیجیہ, نتیجیہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ورڈ آپ کو میں بتا رہا ہوں, لکھ لیں اپنے پاس, بٹ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر یاد نہ رہے تو, کافی ہائی لیول ٹرمینالوجی ہے عربی گرامر کی. خیر فا کا مطلب کرتے ہیں ہم پس, ٹھیک ہے, اور اس کو نتیجہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی مشکل نہیں ہے, کیونکہ نتیجہ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. نتیجہ کا مطلب ہوتا ہے ایز اے کانسیکوینس, ایز اے ریزلٹ, رائٹ. تو ایز اے ریزلٹ آف اٹ, یعنی جو لوگ داخل ہو رہے ہیں نا, تو اس کے نتیجے کے طور پر آپ یہ کام کریں جو کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. اس وجہ سے اس فا کو فا نتیجیہ کہتے ہیں. کیا کام کریں؟ سبح. یہ سبح کیا چیز ہے؟ سبح ایک فعل ہے. چار صیغوں میں سے یہ کون سا صیغہ ہے فعل کا؟ یہ فعل کا فعل یعنی فعل امر کا صیغہ ہے. امر, ٹھیک ہے, حمزہ میم را, امر. اور حمزے کو ہم لکھتے کیسے؟ الف لکھتے ہیں, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فعل ہے, فعل امر. فعل امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والا فعل, جس کے اندر حکم دیا جاتا ہے. حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ تسبیح کیجئے, تسبیح کیجئے, یعنی حکم دیا جا رہا ہے تسبیح کرنے کا. تو فعل امر, تو یہ تو ہائی لیول صیغہ ہو گیا. نیکسٹ لیول آف ڈیٹیل جس میں تفسیر آتی ہے, وہ اس کا کیا ہے؟ اس کا صیغہ, امر کا صیغہ کیا ہے؟ یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ تفصیلی صیغہ اس کا ہوگا واحد مذکر, ٹھیک ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ڈائریکٹلی یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے, فسبح, تو واحد کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے, سنگولر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مرد ہیں تو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمانڈ کے مخاطب ہیں. مخاطب, مخاطب اس کو کہتے ہیں جس سے خطاب کیا جا رہا ہو, اور جو خطاب کر رہا ہوتا ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف زیر زبر کا فرق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مخاطب ہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے, جو بات کی جا رہی ہے, اس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں, ٹھیک ہے, اس بات کا, اس کانورسیشن کا حصہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے غائب حاضر متکلم میں سے یہ کون سا بنا؟ یہ حاضر بنا, ٹھیک ہے. تو واحد مذکر حاضر. فعل کون سا بتایا آپ کو؟ کون سا والا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے. آخر میں کیا چیز بتاتے ہیں؟ معروف ہے یا مجھول ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ فعل امر تو ہے, تو یہ معروف ہے کہ یہ مجھول ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو اب جواب تو آپ نے صحیح دیا ہے, لیکن گیس ورک ہے یا واقعی معلوم تھا. معروف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جو کام کرنے والا ہو نا, فائل یا ڈوئر, وہ اس کے اندر مینشنڈ ہو, اس کا ذکر موجود ہو اس کے اندر. تو فعل امر میں بھی نا معروف اور مجھول ہوتے ہیں. آپ کسی کو معروف کے طریقے سے بھی حکم کر سکتے ہیں اور مجھول طریقے سے بھی حکم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا سبح, یہ معروف ہے. تو یہ دیکھ لیں, اس کا پورا صیغہ لکھ لیں. واحد مذکر حاضر, فعل امر معروف, ایکٹیو ٹینس ورب ہے. یہ شاید آپ نے انگلش کے وزن پہ اس کو معلوم کیا ہو, یا ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے آپ نے پڑھا ہو, لیکن آپ نے جواب بالکل ٹھیک دیا ہے. فسبح, پس تسبیح بیان کیجئے. اس کے بعد بحمدی. بحمدی کے اندر پہلا لفظ ہے با, صرف با. تو با جو ہے یہ لفظ کی تین قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ حرف. یہ ایک حرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ حرف وہی یہ حرف حرف جر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح کا نہیں, حرف تہجی کی بات ہم یہاں پہ کر ہی نہیں رہے, کیونکہ ہم تجوید نہیں پڑھ رہے یہاں پر, ٹھیک ہے. ہم یہاں پر گرامر پڑھ رہے ہیں, تو گرامر کی کانٹیکسٹ کے اندر حرف تہجی کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. حرف تہجی کی یعنی ہجے کرنے والے حروف, ان کی ڈسکشن جو ہے وہ تجوید کی سائنس میں کی جاتی ہے. تو با جو ہے وہ حرف جر ہے. حمد کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف, ٹھیک ہے. تو حرف جر کی وجہ سے لفظ حمد جو ہے اس کے لاسٹ لیٹر کے نیچے کسرہ لگ گیا, زیر لگ گیا, ٹھیک ہے. تو بحمدی. اب حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا, تسبیح بیان کرنے کا مطلب آپ کو نہیں بتایا. تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا, کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے اور تمام مسٹیک سے, غلطیوں سے, برائیوں سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے برائی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی برائی کا یا غلطی کوتاہی کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے, تو تمام غلطیوں سے پاک ہے, تیرے کسی فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, تو کوئی بات بھول نہیں سکتا, تیری صفات کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کا. ٹھیک ہے, تو سبح حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سبحان اللہ پڑھیں یا آپ دوسرے کسی طریقے سے اللہ تعالی کی پاکی بیان کریں. سبحان اللہ پڑھ کے بھی پاکی بیان کی جا سکتی ہے, اور جو ہے وہ اللہ تعالی کی یعنی اپنی زبان کے اندر اللہ تعالی کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ کر کے بھی اللہ تعالی کی پاکی بیان کی جا سکتی ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک, تو وہاں پہ انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہا تھا لیکن سبحانک کہا تھا. اے اللہ تو پاک ہے تاری غلطیوں سے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے نا یہ میرا قصور تھا جس کی وجہ سے میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا, یہ تو نے کوئی غلطی نہیں کری, تو نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. نہیں, آپ پاک ہیں تمام ظلم سے, تمام غلطیوں سے, تمام کوتاہیوں سے. یہ تو میں نے غلطی کر دی تھی, اس وجہ سے میں اس حالت پہ پہنچ گیا. تو سبح کا مطلب یہ ہوتا ہے. پھر حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف, تعریف, پریز. ٹھیک ہے, تعریف کرنا اور شکر کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے, شکر کرنا ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی چیز, آپ کو کوئی چیز ملے, کوئی نعمت ملے, کوئی انعام ملے, تو آپ اس کے اوپر کہیں تھینک یو, آپ کا شکریہ. تو یہ عربی زبان میں بھی اس کے لیے لفظ شکر ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تعریف ہم اردو میں بھی شکر کے لیے نہیں استعمال کرتے. بھائی کسی نے مجھے کوئی چیز دی ہو یا نہ دی ہو, اگر مجھے وہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی کرکٹ سٹار ہے, رائٹ, کرکٹ سٹار صاحب ہے, تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کے ابلٹیز کی وجہ سے, اس کے سکلز کی وجہ سے. وہ کوئی آ کر کے ہمیں تحفہ تو نہیں دے رہا ہوتا نا کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. تحفہ دے گا تو ہم اس کا شکر کریں گے, رائٹ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی بھی ہمارے دین نے ایسی تعلیم دی ہے کہ پورے قرآن کی ابتدا ہی کری الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے نا وہ تعریف کرنے کو کہتے ہیں. البتہ جب ہم کسی کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں, ماشاء اللہ کہ آپ نے مجھے یہ چیز دی, رائٹ. تو اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں اور اس کو بھی شکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم الحمدللہ و شکر للہ دونوں چیزیں کہہ دیتے ہیں, تعریف بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تمام شکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, تو حمد کا کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہے ربی کا, تیرا رب, ربی کا, رب پروردگار کو کہتے ہیں, پالنے والوں کو کہتے ہیں. یہ بات ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں پیچھے صورتوں کے اندر. اور کا جو ہے یہ پروناؤن ہے, ضمیر. ٹھیک ہے, رب کا ترجمہ کریں گے تیرا رب, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بات کی جا رہی ہے, یہاں پر یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے نا, تو کا جو ہے یہ پروناؤن ہے جس کا کہ ناؤن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں موجود نہیں ہے اس پوری صورت کے اندر, رائٹ. تو یہ ازیومڈ ہے کہ یہ جو کا پروناؤن ہے اس کا ناؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ ہمیں تفسیر سے پتا لگتا ہے. اس آیت کے, اس سورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں نہیں ہے, اور نہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لقب ذکر ہے کہ رسول اللہ ہو یا مزمل ہو, ایسے بھی کوئی نہ کوئی چیز نہیں ہے. تو دس از اے ناؤن وداؤٹ, دس از اے پروناؤن وداؤٹ اے ناؤن. ٹھیک ہے, اچھا, تو آپ کا رب یعنی آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, تعریف کے ساتھ, اور استغفرہو, استغفار کریں اس سے. یہ واو تو واو عاطفہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر واو عاطفہ جو ہے وہ صرف اور کے معنی میں ہے, یہاں پر کوئی پیچھے کا عمل آگے کنٹینیو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سچ, سوائے اس کے کہ جو فا, فا کا ایک عمل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ فا جو ہے وہ نتیجے کے لیے آیا نا یہاں پہ, تو ایز اے ریزلٹ آف اٹ. فا کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایز اے ریزلٹ آف اٹ آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی, اس کی تحمید کے ساتھ. تو یہی فا کا عمل کہ ایز اے ریزلٹ آف اٹ آپ استغفار بھی کریں اس سے. ٹھیک ہے, تو استغفر جو حکم دیا جا رہا ہے نا, یہ بھی گویا کہ پیچھے جو رائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا والا جو عمل ہو رہا ہے نا کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو اس کے نتیجے کے طور پر آپ تسبیح بھی بیان کریں تحمید کے ساتھ اور آپ استغفار بھی کریں اس کے نتیجے کے طور پر. تو فا کا عمل یہاں پر کنٹینیو ہو رہا ہے استغفر کے اوپر بھی, ایز اف کے ہوتا یہ فاستغفر, لیکن فا کو یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ واؤ آلریڈی آ چکا ہے. اچھا, استغفر یہ فعل امر کا صیغہ ہے, فعل امر, اور یہ جو ورب ہے نا یہ کافی کمپلیکیٹڈ ورب ہے استغفر, اور یہ کمپلیکیٹڈ چیزیں آپ بعد میں پڑھیں گے. تو استغفر بس یہ ابھی دیکھ لیں کہ یہ بھی فعل امر ہے اور اس کا کمپلیٹ صیغہ جو ہے وہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, یہ بھی ہے واحد مذکر حاضر فعل امر معروف. صیغہ اس کا وہی ہے جو کہ سبح کا تھا. ٹھیک ہے, سبح کا جو صیغہ تھا وہی صیغہ استغفر کا بھی ہے. اور اس کے بعد ضمیر جو ہو ہے, یہ ضمیر یعنی یہ پروناؤن یہ بھی پوائنٹ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف. سوری, یہ پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نہیں کر رہا, یہ پوائنٹ کدھر کر رہا ہے؟ اور آپ بتائیے کہ حکم کیا ہو رہا ہے, آپ استغفار کریں اس سے. ٹھیک ہے, تو ہو جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے اس سے, تو ہو کی ہو کا مرجع کدھر ہے یا کیا ہے ہو کا مرجع؟ جی اللہ. ٹھیک ہے, تو ہو جو ضمیر آئی ہے نا یہاں پر یہ اللہ کے لیے آئی ہے. اچھا, اس کے بعد انہ کان توابا, بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. انا یہ ایک خاص قسم کا حرف ہوتا ہے, اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے. اس کا ترجمہ لکھنے بے شک یا انڈیڈ یا ویریلی. ٹھیک ہے, بے شک ہو یہ ضمیر ہے اگین, اور یہ بھی جو ہے نا اللہ کی طرف ہی پوائنٹ کر رہی ہے, یعنی بے شک وہ یعنی بے شک اللہ. کانا توابن, کانا یہ ہے تو ایک ورب, فعل ماضی ہے یہ, لیکن یہ بھی ایک ذرا خاص قسم کا ورب ہے, یہ عام ورب نہیں ہے جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ ذرا خاص قسم کا ورب ہے. اس کو فعل ناقص کہتے ہیں, ناقص. ٹھیک ہے, ایک نقص ہوتا ہے اس فعل کے اندر, ایک اس وجہ سے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. خیر, کانا کا مطلب ہم کرتے ہیں ہونا سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جو حیدرآبادی لوگ ہیں یہاں پر وہ اس کو اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں, رائٹ. اور عربی زبان سے ہی دراصل بہت ساری چیزیں نا حیدرآبادی لینگویج کے اندر عربی سے آئیں, کیونکہ جو نظام آف حیدرآباد تھے انہوں نے بہت سارے عربوں کو اپنے یہاں نوکری دی ہوئی تھی. اس زمانے میں عربوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, بالکل کنگال ہوتے تھے, یہ تیل میں نہیں نکلا تھا اس وقت. اس وقت ہندوستان میں جو نظام ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے, جو امیر ہوتے تھے نا, وہ دولت مند ہوتے تھے. تو عرب ان کے پاس جاب کرنے کے لیے آتے تھے, جیسے آج ہم آئے ہوئے نا ادھر جاب کرنے کے لیے, اس وقت عرب ادھر جاب کرنے کے لیے جاتے تھے. تو نظام آف حیدرآباد نے خاص طور پر اپنی فورسز کے اندر بہت بڑی تعداد میں عربوں کو نوکری دی ہوئی تھی. تو جب اس طرح سے قومیں آپس میں ملتی ہیں نا, تو پھر ان کی لینگویجز بھی آپس میں شیئر ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان کے بہت سارے لفظ ایز اٹ از حیدرآباد کی لینگویج کے اندر آئے ہوئے, اگرچہ کہ اردو میں وہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کیلا, کیلے کے لیے ہم لوگ لفظ کیلا استعمال کرتے ہیں اردو میں, لیکن حیدرآباد والے کیا کہتے ہیں؟ موز. موز از اے پیور عربک ورڈ. ٹھیک ہے, باقی لوگ تو وہ موز نہیں کہتے کیلے کو. تو کانا جو ہے نا وہ بھی غالباً اسی سے پھر حیدرآبادی اردو کے اندر ہونا کا لفظ اڈاپٹ کیا گیا ہے. تو کانا کا مطلب ہونا سے کرتے ہیں, اور یہ بہت ہی ویریٹ کرتا ہے اس کے ترجمہ ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. توابن, تواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو بھی اور توبہ قبول کرنے والے کو بھی. ٹھیک ہے, دونوں کے لیے تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پھر کیسے پتا لگے گا کہ یہ یہاں پر کیا معنی میں ہے؟ تو یہ ریفرنس ٹو کانٹیکس سے پتا لگے گا, کیونکہ یہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت تو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا اللہ کو, توبہ کرتا تو وہ ہے جس نے گناہ کیا ہو, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے گناہ نہیں کر سکتے, کہ نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو یعنی مالک ہے. تو یہاں پر اس کا ترجمہ پھر توبہ قبول کرنے والے سے کریں گے. ٹھیک ہے, تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے استغفار کو قبول کریں گے. ایک عام استغفار جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم استغفار کرتے رہنا چاہیے اور بہت کثرت کے ساتھ اسپیشلی ہم مسلمان کو استغفار کرنا چاہیے. باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم تفصیل مالک مسائل وغیرہ میں پڑھیں گے. اگر ترجمے کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے بھی. کلاس کی اسٹرینتھ کافی کم ہو گئی ہے پچھلے دو تین دنوں میں. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. کوشش کروں گا کہ یہ جو ہم نے کچھ ٹیکنالوجیز وغیرہ ڈسکس کری ہیں وہ لکھ کر کے پھر واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھیج دیں. تو اس وقت اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت. جی جی، سب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.